برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسل روح سیرت نبویہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کے ضمن میں ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے لوٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے. اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ پر، یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے، اور آپ کے پاس صرف حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے. یہ بھی دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی نگرانی فرماتے تھے کہ لشکر کیسے جا رہا ہے، ترتیب کیسے ہے، تنظیم کیسے ہے. اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور سارا لشکر آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم کے کچھ منافقین جو تھے، ان میں سے 14 آدمیوں نے اتفاق کیا کہ بھی بڑا اچھا موقع ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ساتھ، تو ایسے موقع پر ہم کیوں نہ ایسے طریقے سے اوپر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں یا حملہ کر دیں. تو وہ 14 آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑ پر دوسرے راستے سے چڑھنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ کھڑے. حضور نے فرمایا کہ حذیفہ ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو. جب انہیں نظر ڈالی تو چڑھتے ہوئے نظر آ گئے. اب وہ گھبرا گئے. کبھی ہم نے تو حملہ کرنا تھا نا خفیہ، لیکن ہماری بات تو ظاہر ہو گئی، ہمیں صحابی نے دیکھ لیا. تو حضرت حذیفہ نے انہیں جب للکارا، میں کہا کہ نہیں نہیں ہم تو ویسے چڑھ رہے تھے، بھی حضور اکیلے کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ان کے چہروں کے کپڑے تھے لیکن ان کے گھوڑوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بنو تمیم تھے. آپ نے فرمایا وہ منافق تھے اور اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. 14 آدمی کے نام حضرت حذیفہ کو بتلا دیا. اسی لیے حضرت حذیفہ بن الیمان کو صاحب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا رازدان، کہ حضور نے نام تو بتلا دیا لیکن حکم دے دیا کہ کسی کو بتلانا نہیں، بس یہ راز. اور حضرت حذیفہ نے بھی حضور کی اس راز کو نبھایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو نہیں بتلا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا. اور دوسرا واقعہ سفر میں یہ پیش آیا کہ صبح کی نماز فقط تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجات کی قضاء حاجات کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے، لوگوں سے بہت دور. اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ حمامات یہ ایک ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، بس آدمی پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور چلا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حیران ہیں کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے. جب بالکل نماز کا وقت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سورج نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے، انہوں نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے نماز پڑھائی. ابھی ایک رکعت پڑھائی تھی کہ میرے آقا تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے جماعت میں نماز پڑھی، جس سے محدثین نے مسئلہ نکالا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں کہ بعض لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، امام شافعی کی کیا ضرورت ہے، امام مالک کی، امام احمد حنبل کی. بھائی اللہ کا قرآن ہے، حدیث موجود ہے، تو ہمیں پھر ان ائمہ کی ضرورت کیا تھی؟ اصل بات یہ نہیں ہوتی. یاد رکھیں ان کا مطلب، ائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک کو آپ بھی پڑھ لیں گے، میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا؟ اب ایک حدیث میں اتنا ہے کہ حضور پاک نے عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، بس حدیث مبارک اتنا کہتی ہے. یہ ان فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا اور پھر باقاعدہ اس پہ باب باندھے کہ صلاۃ الاکابر خلف الاصاغر، کہ بھئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا، یعنی اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، عبد الرحمان ابن عوف کا جتنا شان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی تو نہیں بن سکتے، تو اب نبی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی بڑا عالم ہے آگے طالب کھڑا ہے تو نماز ہو جائے، تو بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کہ اللہ کا نبی بھی غیر نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تو حضور کی نماز ہی نہ ہوتی، کیا حضور نماز نہ پڑھتے آپ کھڑے رہتے، تو اس لیے یہ محدثین و فقہا کا کام ہوتا ہے کہ بھی اس حدیث سے مسئلہ کیا ہے، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنوں میں ایک رکعت پڑھی ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، اور 10 نمازیں جو ہیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل اوقات صلاۃ کی تعلیم دینے کے لیے آئے نا کہ حضور یہ وقت ہے فجر کا کہاں تک، یہ ظہر کا کہاں تک، عصر کا کہاں تک، مغرب کا کہاں تک، عشاء کا کہاں تک، تو انہوں نے 10 نمازیں پڑھائی، 5 نمازیں اول وقت میں پڑھا دی اور 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھا، اور بدلا دیا گیا حضور کے اب صبح صادق سے لے کر مثلا سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت، اسی طرح بھی اب دیوار کے ہونے کے بعد سے لے کر ماشاءاللہ تقریباً 3:30 بجے تک ظہر کا وقت ہے، اسی طرح عصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے، لیکن یہ نہیں کہ سورج کیلے ہونے کے بعد نماز مکروہ ہو جائے، اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد شفق احمر کے ڈوبنے تک عشاء کا وقت ہے، اچھا اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، ورنہ فجر صادق تو صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے، یہ تعلیم جب دی گئی تو 10 رکعتیں حضور پاک نے 10 نمازیں جبریل علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا فرمائی، اور اسی طرح ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی تشریف لے آئے، نماز ہو گئی، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، نماز اللہ کی ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی مسجد رسول اور مسجد قبا، یہ تو آپ نے دیکھی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے مسجد ضرار بنائی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار، یہ مسجد اصل میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ابی عامر شام کا ایک بہت بڑا یہودی راہب تھا، یہودیوں کا عالم تھا، اس نے منافقین مدینہ سے رابطہ قائم کیا کہ بھی اسلام کو تو بڑی طاقت مل گئی، اب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا، پھر خیبر آ گئے، پھر خیبر سے نکالا گیا، اب ہمیں جزیرہ عرب سے بھی نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے، تو ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو اب ہم کھل کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، مسلمانوں کے اندر مل جائیں، مسلمان بن کے رہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہو، ہمارے پاس بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے، اس لیے تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور شو یہی ہوگی یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی قبا کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، کوئی مدینہ پاک کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، چلو بھی درمیانی مسافت میں ایک اور مسجد بن گئی کہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے، اور انہوں نے تبوک کے جانے سے پہلے حضور پاک سے بھی خواہش کی، یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ ہماری مسجد کے افتتاح فرما دیں، ایک دفعہ آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ بربرکت ہو جائے گی، آپ نے فرمایا میں تبوک کے مسئلے میں مشغول ہوں، تبوک سے واپس آنے کے بعد غور کیا جائے، جب حضور واپس آ گیا تو حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو منافقون نے مسجد بنائی، حضور پاک نے مالک اپنے رخشن آپ کے صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کو جلا دو، توڑ دو اور جلا، اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ولا يحلفن إن أردنا إلا
الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون
لا تكن فيه أبدا. اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدرین نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے, نفاق ہے, مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے, یہ بالکل اللہ اللہ کے رسول کی دشمنی ہے, یہ بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جوتے ہیں. لا تکن فیہ ابدا, اس مسجد میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھیں, آپ کا مقام وہ ہے لمسجد استسعل التقوا, وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مسجد کو بھی چلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اب کچھ لوگ جو تھے بالکل جنہوں نے نفاق کیا تھا منافق تھے اور تبوک میں نہیں گئے, لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ تھے مخلص پکے مومن سچے اندر باہر تھے, لیکن غلطی ہو گئی بیچارے وہ تبوک نہیں جا سکے. ان میں تین صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو سیاہ ستہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے, کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور موارت ابن ربیع, یہ تین آدمی تھے بڑے پکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تو اب کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں حضور کی خدمت, حالانکہ میرا کوئی عذر نہیں کوئی مجبوری نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گیا اور کہتے ہیں کہ متبسم, حضور مسکرائے لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراض پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غضب کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہاں کا کیا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما بھی عذر, حضور خدا کی قسم میرا کوئی عذر نہیں, میرے پاس مال تھا, دولت تھی, سواری تھی, پیسہ تھا, سب کچھ, حضور کوئی عذر نہیں, بس میں یہی شیطان کے وساوس کے دھوکے میں آ گیا کہ آج جاتا ہوں اور صبح جاتا ہوں اور رات نکلوں گا اور کل نکلوں گا اور میرے پاس اتنے تیز گھوڑے ہیں تو میں فوراً جا کے قافلے کو پکڑ لوں گا, بس کرتے کرتے میں رہ گیا اور قافلہ چلا گیا, میرا عذر کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ تھا کہا تو کہ کعب نے سچ کہا, جھوٹ نہیں بنایا, بہانہ نہیں بنایا. حضرت کعب کہتے ہیں میں واپس آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار, سب لوگ آئے کہ اس نے کہا کہ حضور سے معافی لے گئے, تم بھی کوئی قسم شسم کھا لیتے, حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ صدق ینجی والکذب یہلک, صدق سے آدمی کو سچ سے نجات ملتی ہے, جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک برباد کرتا. سچ سچ میں ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں؟ تو حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اور بھی دو صحابی ہیں, ہلال ابن امیہ, براءت ابن ربیع, انہوں نے بھی سچ کہا ہے, ان کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا ابھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کرے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے حکم دے دیا صحابہ کو مخاطعہ کہ بھی ان تین آدمیوں کے ساتھ بات کی لینا دینا اٹھنا بیٹھنا سب بند, حتیٰ کہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اپنے گھر والیاں جو ہیں, بیویاں جو ہیں, اولاد, بیوی, بیٹی, کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. ان دو صحابہ نے حضرت ہلال نے اور حضرت مرارہ ابن ربیع نے آدمی بھیجے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے آدمی ہیں, عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں, تو اگر اجازت ہو تو میں عورتوں کو رکھ لوں ورنہ ان کو بھیج دیں وہاں باپ کے گھر. حضور نے ان کو اجازت دے دی لیکن کہا کہ بولنا نہیں. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت, انہوں نے کہا میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ علیہ کی اجازت تم گھر چلی جاؤ کیونکہ تم جوان عورت ہو, میں جوان آدمی ہوں, خدا نہ خاصا صبر نہ کر سکیں, پہلے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں کسی اور غلطی میں ہم مبتلا ہو, تم بھی جاؤ. اب حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی مقاطع پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے, کسی کو اللہ نے قرآن میں نہیں دیا,
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے جب ان پر ان کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور ان کا جینا بھی تنگ ہو گیا, اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بات نہ کرے کوئی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دو صحابی جو تھے وہ تو خیر بوڑھے تھے, وہ تو گھر میں بیٹھ گئے بےچارے کہ کوئی بولتا نہیں, سلام کرو کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن میں جوان آدمی تھا, میں آ جاتا تھا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, چلو بھی نہ بولے میں تو زیارت کر لیتا ہوں, چلو حضور نہیں بولتے. اور کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا کہ میں یوں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں, کبھی محبوب دیکھتا بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے, لیکن جب میری نظر پڑتی تو حضور فوراً تھا کہ محبت جب ہو نا, ہم نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نا, ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی. بس ہاتھ چوم لیے, بارہ ربیع الاول کو جھنڈی لگا لی, سبحان اللہ, جنت میں گھر بن گیا. ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی, قرآن پڑھنے کی, عبادت کرنے, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہمارے اتنا تھوڑا کام ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کتنا احسان کرتے ہیں, نام آتے ہیں اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں, بالا نبی لاتی ہے جھنڈی لگا دیتے ہیں, معراج کی رات آتی ہے کیا گمراہ بھی کراتے ہیں, ماشاء اللہ. اور کیا چاہیے اللہ کے نبی کو ہم سے, ہمارا تھوڑا احسان ہے حضور پر. ہم نے محبوب بنایا نہیں نبی صاحب, یہ ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے. ایک لڑکی سے محبت ہو جائے دیکھو کتنی قربانیاں دیتے ہو, آٹھ آٹھ گھنٹے جو اس کی سڑک کے اوپر کھڑا ہونا پڑے, گلیوں میں کھڑا ہونا پڑے, کھڑا ہے کہ ادھر سے گزرے گی دیکھوں گا, بس سٹاپ وہ بھی اسی سے بس پہ بیٹھتی ہے اور میں نے بھی یہیں کھڑا ہو کے انتظار کرنی, کھڑا ہے ٹہل رہا ہے, بارش برس رہی ہے, کپڑے بھیگ گئے ہیں, انسان کے بجائے بیچارہ بندر نظر آ رہا ہے, لیکن انتظار ہے کہ محبوبہ آئے گی. اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی, اور تو کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے گھر کے پیچھے, آپ جو ہے حمام میں کھڑے ہو جائیں تو ساری رات حمام میں بھی کھڑا رہے گا, بدبو سے مر جائے چاہے کھڑا رہے گا. محبوبہ کا حکم ہے, محبوبہ سے ملنا ہے. اپنے گھر میں کپڑے نہ ہوں وہ کہے کہ سوٹ لانا ہے, بالکل بالکل, جا کے چوری کرنی پڑے, ڈاکہ ڈالنا پڑے, رشوت کھانی پڑے, محبوب کا حکم ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو محبوب نہیں بنایا. اگر ہمیں حبیب کبریا محبوب ہوتے نا تو ان کی ہر ہر ادا پہ ہم جان دیتے, پھر مسئلے نہ پوچھتے مولوی سے کہ جی یہ سنت ہے, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے یا غیر ضروری. اچھا جی اگر یہ نفل ہم نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں نا؟ ہاں جی کوئی حرج نہیں, بالکل آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں. ہم سب اسلام سے نکل جائیں تو خدا کو کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر ہم نے رہنا ہے تو پھر تھوڑا سا لحاظ. اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے, دیکھو نا جی ایک آدمی عہدہ لیتا ہے, گورنر بنتا ہے, وزیر بنتا ہے, منسٹر بنتا ہے, حلف وفاداری اٹھاتا ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں کافروں کا کیا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی کا اسکینڈل بن گیا, ان کے نزدیک تو زنا زنا نہیں, اسکینڈل کیوں بن گیا؟ ان کے نزدیک تو بھائی کوئی زنا زنا ہے ہی نہیں, نہ شراب شراب ہے, نہ زنا زنا ہے, نہ شباب شباب کباب, کوئی چکر نہیں ہے. مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں, جب یہ آدمی پریزیڈنٹ کے عہدے پہ آ گیا ہے, منسٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے, سینیٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے, یہ اب پبلک کا نمائندہ ہے, اب اس کا کردار جو ہے اس کا اثر پبلک پر پڑتا ہے, اب یہ غلطی نہیں کر سکتا. پہلے جو اس نے منہ کالا کیا ہے کرتا رہے, جب نوکری ختم ہو جائے جا کے پھر دو ہزار دفعہ منہ کالا کرے. لیکن جب اس نے حلف اٹھائے اور قوم کا اتنا بڑا نمائندہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے؟ ہم نے بھی تو آخر کوئی حلف اٹھایا نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور دن میں پانچ دفعہ اس کو دہراتے ہیں. ایک ٹھنڈے دل سے غور کریں, آپ مولویوں کی باتوں میں نہ بگڑا کریں, لیکن یہ غور کریں کہ کیا اگر واقعی ہمیں حضور سے عشق ہے, حضور سے ہمیں محبت ہے, حضور ہمارے محبوب ہیں,
ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ بیری علی پہ جب جاتے تھے نا تو کہتے بھائی گاڑی روک دو گاڑی روک دو. ہاں بھائی کیا؟ ہم نے کہا بھائی اب آگے تو میں جرت نہیں کر سکتا کہ سواری پہ سوار ہو کے مدنی پاک کے شہر میں جاؤں. یہاں سے پیدل اللہ کے بندے کوئی شریعت میں منع ہونے کا کوئی منع نہیں شریعت میں, لیکن بات آدم کی. اسی لیے جب عبدالحمید مراد جس نے حرم نبوی بنایا ہے مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جب آئے تو بتائے دنیا کا ایک بات کیا تھا. اس نے کہا کہ جب میں اسٹیشن مدینے پہ اتروں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک وہ اسٹیشن موجود ہے. آپ جب مکہ آتے ہیں نا تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیشن کا ابھی تک وہ آثار موجود ہیں اور کچھ ڈبے گاڑی واڑی کے ٹوٹے پھوٹے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں آ کے اترا ہو. اس نے کہا کہ یہاں سے میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا جیسے مجرم کو باندھتے ہیں رسی میں باندھ لو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ محمد مدنی کے روزے تک کہ میں مجرم ہوں اللہ کے دین کا. ایسے لے جاؤ, یہ نہیں کہ بادشاہ بنا کے لے جاؤ, مجھے مجرم کی حیثیت میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ آپ کہ ہم تو مجرم ہیں, ہم نے کیا حق ادا کیا ہے حضور پاک. حالانکہ دنیا کا بادشاہ تھا لیکن سوچ دیکھو کتنی تھی. اور اسی طرح آیا رسی بنوا گیا. ہم نے میرا بھائی کبھی سوچا نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. ہمیں جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی وقی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے, انہیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم کہتے کہتے مر جائیں گے, سنتے سنتے چلے جائیں گے, بات جہاں تھی وہی رہے. مسئلہ تو ہو گیا ہے وہ. بہرحال اب دیکھیں یہ ہے مقام عشق کہ دیکھ رہا ہے کہ حضور دیکھتے ہیں, وہ کہر سے دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں. میری شاعر میں کیا عجیب بات, کہتے ہیں وہ کہر سے دیکھتے ہیں, ناراض ہو کے دیکھیں, دیکھتے تو ہیں. میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں, کسی کی نگاہ میں تو ہوں. چلو غضب سے صحیح. کہتے ہیں جناب اسی حالت میں 40 دن گزر گئے, فقاطع جاری ہے. ملک غسان بنو غساسینا کے بادشاہ نے خط بھیجا اور اپنا قاتل بھیجا قابل ابن مالک کو, چونکہ قابل ابن مالک کو بڑا عدیب حدیب ندیب آدمی. اس نے خط بھیجا کہ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تیرا سردار تجھ سے ناراض ہے اور تیری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے کہ 40 دن سے پورا مدینہ بائی کاٹ ہے, لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے مذہب کو اس کے شہر کو اس کے دین کو چھوڑ کر فوراً میرے پاس پہنچو. یہاں میں تمہیں اپنا سب سے بڑی وزارت کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں. تمہارے جیسے آدمی کو اللہ کے نبی نے ضائع کر دیا, تم کو ضائع کرنے والے آدمی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ یہ میرا ایک اور امتحان. آپ سنیں کعب کی ذرا, دل پہ پتھر رکھ کے اس کا وزن کریں تھوڑا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہ بادشاہ نے مجھے لالچ دی ہے وزارت دی ہے میرے پاؤں ڈگ مگا جائیں گے. کہتے نہیں, میں اس بات پہ رونے لگ گیا کہ یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کافروں کو مجھ سے امید ہو گئی ہے. اگر میرا ایمان کبھی ہوتا تو کافر مجھے پیغام ہی کیوں بھیجتا, ضرورت ہی کیوں کرتا پیغام بھیجنے. اس نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کافروں کو مجھ میرے بارے میں امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ شاید ڈھیلا ہو جائے. تو میں نے اس کا خط کو لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے آگ کا تندور جل رہا تھا اس میں ڈالا اور میں نے کہا ارجی الی ملکی, جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ کعب ابن مالک کا یہی جواب ہے, محمد مدنی کے شہر میں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں گا لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا, نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ نے ہماری توبہ قبول. اب دو صحابی وہاں سے چلے, ایک گھوڑے پہ دوڑا اور ایک پیدل دوڑا کہ بھی ہم جا کے مبارک دیں کعب کو, بھی مبارک ہو گئی, مبارک ہو تمہاری وہ توبہ قبول ہو گئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس نوجوان نے دیکھا نا کہ وہ تو گھوڑے پہ جا رہا ہے, لازمی بات ہے وہ پہلے پہنچ جائے گا, تو اس نے دور سے پکارا یا کعب اکشر مبارک. اس کی آواز مجھے پہلے پہنچ گئی, گھوڑا بعد میں پہنچا. تو جب وہ آیا تو میں نے کہا کس کی آواز پہلے پہنچی تھی, میں نے اپنے سارے کپڑے نکال کے اس کو مبارکباد کے عوض میں دے دیے اور اس کے بعد میں دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ صحابی تھے, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے مبارک دی. کہتا ہے خدا کی قسم میں طلحہ کا یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جو مجھے مبارک دیا. اور میں نے دیکھا اب حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، اب ان کی مسکراہٹ میں ناراضگی کے بجائے بہت تھی، اور فرمایا اب شریا کا تبارک و تعالیٰ کبھی نہ تکوں، تمہاری توبہ اللہ نے منظور فرما لی ہے، تمہیں کافی اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تم متاب علی ہندی ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں مہربان۔ یہ عظیم واقعے کے بعد یہ وہی سن ہے، یعنی اب سن 8 ہجری جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے، جس میں بی بی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور ان دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا، سب لوگ آ گئے، حضور نے خطبہ پڑھا، صحابہ کہتے ہیں خطبہ، اور اس میں منافق بھی آ گیا، تو منافق تو آ جاتے تھے نا مسجد میں، حضور نے خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کم یا فلان کم یا فلان کم یا فلان فلان اٹھو نکل جاؤ مسجد سے، تو منافق ہو فسمہ ستن و تلاتین شخصن من المنافقین، حضور نے 36 منافقوں کے نام بتلا کے ان کو مسجد سے نکال دیا، اس سے بڑی موت ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے فضیلت ہو گئی کہ تم منافق ہو، منافق ہو نکل جاؤ، اور ان کا راز جو تھا وہ بھی ختم، بھانڈا پھوٹ گیا، تو ذلت ہو گئی۔ اسی ذلت کو دیکھ کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نا جی، اس کو ایسی بیماری گری کہ وہ بستر پہ گر گیا، اور اسی غم میں وہ گھل گھل کے مر گیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے، حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے، سب منافقوں کا سردار جو تھا یہ عبداللہ ابن ابی سلول، شدید جب مرنے کا وقت آیا نا، اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں تو میرے پاس تشریف، اب سیرت کا اندازہ کریں، حضور کی رحمت کا اندازہ کریں، حضور کے کرم کا اندازہ فرمائیں، حضور آ گئے، اتنا بڑا دشمن ہے، سارے منافقوں کا سردار ہے، بیمار ہے، مر رہا ہے، بلاتا ہے، حضور سے گھر آ گئے، اور جب حضور آئے تو اس وقت مرنے کے بالکل قریب تھا، اس وقت بھی کہہ رہا تھا اَيْنَ حُلَفَائِيَ الْيَهُودُ وَأَيْنَ حُلَفَائِي بَنُو قُرَيْظَا، ہائے یہودی کدھر گئے، ہائے وہ یہودی کدھر گئے، یرفعونی میری شان اونچی کرتے، میرا نام اونچا کرتے، مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے، یعنی اس موت کے وقت بھی بدبخت یہودیوں کو یاد کر رہے ہیں، اور حضور سے کہنے لگا کہ ایک تمنا ہے میری، اگر آپ مان لیں کہ آپ جو ہے اپنا قمیص مبارک مجھے دیں، اسی میں مجھے کفن دیا گیا، اور جنازہ بھی آپ میرا مان، حضور نے فرمایا تم ہو تو منافق، آخر وقت تک یہود یہود کر رہے ہو، لیکن بہرحال تم نے سوال کیا ہے تو میں نہیں دوں گا، اور حضور پاک تشریف لے آئے اور اس کے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ بیٹا جو ہے پکا مومن عاشق رسول اللہ، اور فرمایا کہ جب تمہارے باپ مر گیا تو میرا قمیص لے جانا، اسی میں اس کو دفن دے، اسی میں کفن دے، وہ آیا آلو سے قمیص دے دیا۔ اصل بتایا یہ تھا جس کو بہت سارے علماء نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن بعض محققین جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ قمیص دینے کی دراصل وجہ اور، جنگ بدر میں جب حضرت عباس حضور کے چچا قید ہوئے تھے تو جنگ میں کپڑے پھٹ گئے، تو حضور پاک نے کہا بھی کسی کے پاس بھی کپڑا ہو، کوئی قمیص ہو تو میرے چچا کو دے، تو چلو کپڑا تو پہن لینا، قیدی تو ہے، بہرحال چچا تو ہے، چاہے قیدی ہے کافر ہے، تو کسی کا قمیص حضرت عباس کو آ نہیں رہا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سیئے جو تھا ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے اپنا کرتا دیا تو وہ ان کو پورا آ گیا، تو حضور پر احسان تھا کہ اس نے اپنا قمیص میرے چچا کو دیا، حضور چاہتے تھے کہ میں زندگی میں بدلہ ادا کر دوں تاکہ قیامت میں کسی امید میں نہ رہے، اور اللہ کے نبی کسی کا احسان نہیں، اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ جواب دیں، کہا کہا تاکہ کوئی ہدیہ دے، کوئی چھوٹا دے، کوئی تھوڑا دے، وہ بہت دے بات یہ نہیں ہوتی، ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قیمتی بھی ہو، تاکہ اس سے تعلق جو ہے بڑھتا ہے، کوئی احسان کرے تو ہر جزا الاحسان الا الاحسان، اس کا بدلہ پھر احسان کے ساتھ ملتا۔ خیر جب جنازے کا وقت آ گیا، مر گیا ہوں، جب مر گیا اس کے بیٹے نے اطلاع دیا تو فرمایا ٹھیک ہے جنازہ لے آؤ. لوگ کھڑے ہو گئے, صفے بن گئیں, جنازہ تیار ہو گیا اور حضور جنازے کے لیے حضرت عمر. انہوں نے کہا لالا تو سن لے آ رہے حضور اس کا جنازہ نہ پڑے, آپ کو نہیں پتا یہ ظالم منافق دشمن جس نے عہد میں کیا کیا, بدر میں کیا کیا, بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا بدبخت, یہودیوں سے گڑھ جوڑ کرنے والا بدبخت, اور یہ وہی بدبخت نہیں جس نے کہا تھا میں رجا المدینہ یخرجن العصر من الاذل, حضور اس دشمن کا جنازہ پڑھا رہے. حضور نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ جنازہ پڑھا رہا. انہوں نے کہا حضور نہیں اس کا جنازہ نہ پڑھا, یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا تب پھر لہم اولاد, ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, اس لیے میں مانتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن میرے اندر کہاں سے ایسی جرات آ گئی کہ میں ساری زندگی پریشان رہا, میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑ لیا اور مسلے سے کھینچنا شروع کر دیا, حضور نے اس ظالم کا جنازہ نہ پڑا اور حضور حیران کھڑے تھے عمر مجھے کھینچ رہا. حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے آگے فرما دیا کہ کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں ان کو اللہ ہرگز دیں گے. اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. نکاح حضور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں بخشش نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا نا کہ 70 دفعہ مانگو نہیں کروں گا, میں 70 سے زیادہ کروں گا, رحمت ہے کراتا رحمت. نکاح تو فرمایا اللہ نے کہ 70 دفعہ مانگو یا نہ مانگو تو ہم 70 سے زیادہ مانگ لیں گے, شاید اللہ راضی ہو جائے. حضور نے کہا میں کیا کروں. اب دیکھیں اس کا نام ہے وہ ایک مقام تھا. اب دوسرا کام دیکھیں گے, جب حضور نے اللہ اکبر کہا ہوئی حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. بات کو سمجھیں, اپنے ذہن و عقل میں رکھیں. ایک ہے مشورہ دینا, ایک ہے اطاعت رسول, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا. مشورہ تو دے دیا کہ حضور دشمن ہے, پکڑ لیا حضور کو. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا نہ تعجب بولا جرات, میں اپنی اس جرت میں ساری زندگی تعجب کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کو آگڑ لوں اور حضور بھی مجھے کچھ نہ کہیں. بھلا حضور ڈانٹ دے, حضرت عمر کا بڑا مقام ہے لیکن حضور کے سامنے کیا. لیکن یہ نہ آپ اندازہ کریں کہ جب حضور نے شروع کیا اللہ اکبر, اللہ اکبر یہ نہیں نکل گیا ہوگا شاید کہ میں تو نہیں پڑھتا تھا. کہا نہیں, جب نبی پڑھ رہے تو پڑھنا پڑے گا, اب انکار بھی ہو سکتا, اب کھڑا بھی کیوں نہ پڑے. یہ بھی اطاعت رسول, یہ بھی اطاعت حبیب. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جب حج پہ گئے, حضرت عثمان جب حج پہ گئے نا جی, تو مقام عرفات میں جب آپ نوازے پڑے آپ نے کہا بھی میں 4 رکعت پڑھاؤں گا, صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا عثمان کیا کر رہے ہو, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے, تم 4 رکعت پڑھو گے. ہم نے کہا کہ ہاں حضور مدینے سے آئے تھے, حضور تو مسافر تھے. اب میں نے تو شادی کر دی ہے مکے میں, مکہ میرا گھر ہو گیا ہے, میں تو مسافر نہیں ہوں, میں کیسے 2 پڑھوں, میں 4 پڑھوں گا. صحابہ کہتے نہیں 2 پڑھو, کہتے نہیں میں 4 پڑھوں گا. جب آگے تمہارے کھڑے ہوں گے 4 پڑھانے کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہوئے پڑھے, کیا آپ آ گئی ہے خلاص, خلیفہ راشد ہے, اب جو حکم دے گا تعمیر ہو. مشورہ دینا, مسئلہ پیش کرنا, رائے میں اختلاف پیش کرنا, یہ تو کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بری بات نہیں, یہ ہر آدمی کو حق ہے نا رائے دینے کا, ہر آدمی کو حق حاصل ہے رائے دینے کا. تو اسی طرح رائے آپ دے سکتے ہیں, لیکن جب کوئی امیر خلیفہ راشد علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین وہ فیصلہ کر دیں, اب انکار نہیں ہو سکتا, اب تو ماننا پڑے گا. تو بہرحال حضور نے جب جنازہ پڑھا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا محبوب جو رائے جو فیصلہ عمر نے عرش پہ کیا میں نے عرش پہ اسی کو منظور کر لیا ہے. ایسے بدبختوں کی کبھی نماز نہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں, نہ ان کے لیے کبھی بخش مانگے. یہ تو کافر ہیں, یہ تو فاسق ہیں, ان کی نماز نہ کرنا پڑا ہے. بلایا تو تمہارا کیا عمر, اللہ نے تو تیری بات مان لی بھائی. اب دیکھیں کہ علماء نے یہاں کیا بیان لکھا, محدثین فقہا نے کیا بات لکھی. اب ہم تو حدیث اسی طرح پڑھ کے چلے جائیں گے نا کہ جی اللہ نے حضرت عمر کی تجویز قبول فرما لی, آئندہ کے لیے حضور کو روک دیا گیا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ان کا کام ہے فقہا کا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ آیتیں جو ہیں دو منٹ پہلے اتار دیتے تو حضور جنازہ نہ پڑھتے. جب جنازہ نہیں پڑھنے دینا تھا, ہاں جنازے سے روکنا تھا, دو منٹ پہلے بھی جبریل آ جاتا, جبریل تھک جاتا. لیکن جبریل دو منٹ پہلے نہیں آیا, جنازہ ہو گیا, جبریل بعد میں آیا. وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں راز تھا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب محمد مدنی کہہ چکے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا, اور عمر کہتا ہے کہ نہ پڑھاؤ, اگر ہم نے پہلے روک دیا تو بات میرے نبی کی رہ جائے گی. ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو نا, بعد میں فیصلہ سنا دیں. ابھی اللہ کے نبی کی بات کو پورا ہو جائے. ابھی تو جو حضور کے منہ سے نکل گیا ہے وہ محبوب نے کہہ دیا ہے کر لیں. اگر یہ سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, یہ ہوتا ہے مقام, اسی کا نام ہوتا ہے تفقہ, اسی کا ہوتا ہے فقہ, اسی کا نام ہوتا ہے فقہ الحدیث, کہ بھائی حدیث پاک سے لفظ تو آپ پڑھ لیے, لفظ تو میں نے بھی پڑھ لیا, لیکن مسئلہ کیا نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا. اس واقعے کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا, فرمایا بھی نو دن حج شروع ہو گئی, یہ حج فرض ہو چکا ہے, تم حج کے لیے چلو. سب سے پہلے سال جب حج کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر کو بھیجا, آپ نے فرمایا تم امیر الحج ہو, تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں, اور اپنی نگرانی میں جا کر سب کو حج کرائے. اور حضرت ابو بکر قافلے لے کے چل پڑے, بڑے قافلے. اس کی کیا سنا میں, یعنی سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا, یہ نو ہجری کا جو سن ہے اس کو عربی عامت الوفود بھی کہتے تھے, کہ یہ وفود کا سال ہے, بڑے بڑے وفد آئے. تو بنو تمیم کا وفد آ گیا. بنو تمیم کا جو وفد آیا, اللہ کے بندے جو آئے زہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, پوچھتے پوچھتے کہ حضور پاک کا گھر کہاں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ گیا. اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, محمد پاک باہر نکلو, باہر نکلو. حضور حیران, یہ کون لوگ ہیں بھائی, یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ حضور باہر تشریف لے آئے, دیکھا تو بڑا وقت کھڑا ہے. کون ہو بھائی, بنو تبھی میں کیوں آئے ہو؟ نہ ہم نے تفاصل ہو نہ تمادا, ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے, اپنے فخر و مباحات بیان کریں گے. لیکن رحمتیں تو جہاں ہیں برداشت کرتے. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی دیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. میرا مدنی محبوب, جو لوگ تیرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں ان کو عقل نہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اگر یہ صبر کرتے, اگر یہ صبر کر کے کھڑے رہتے, انتظار کرتے, جب آپ ان کی طرف آتے تو پھر بات کرتے, پھر اپنی بات کہتے. یہ ادب کا طریقہ تھا, یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جا کے کہو کہ اخرج اخرج. اسی لیے علماء نے مزہ لکھا ہے کہ بھی حضور کی زندگی ہے, حضور موجود ہے, اس وقت بھی گھر سے باہر پکارنا منع ہے. جب تک حضور خود نہ آئے پکارو نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بات ہے, حضور کی زندگی میں گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منع ہے, تم اپنے ملک میں میلاد منا کے بلا لو تو یہ جائز ہے؟ یہی عجیب بات ہے کہ جہاں مرضی آئی دیکھ بتائی حضور آ گئے. اور ایک وقت میں اگر 1,000,000 جگہ پر میلاد ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ حضور پہنچے.
اور چلو بھائی ان 10 لاکھ میں جو زیادہ پیارے ہوں گے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے، جو 10 لاکھ میں 10 تو ہوں گے. اچھا اور جب وہاں تشریف لے گئے تو جو روضے پہ لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہر جگہ ایک مثالی چیز ہے، ایک تصور ہے، تخیل ہے، حقیقت نہیں. بس عجیب باتیں ہیں. ولینا سے بیما یا شکون وظاہب، ہر آدمی نے جو ایک دین اختیار کر لیا ہے نا اسی پہ ڈٹا ہوا ہے، سوچنے پر بھی تیار نہیں کہ میں حق پر بھی ہوں کہ نہیں. میں ٹھنڈے دل سے غور تو کروں، جو بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سچ ہے تو سچ ہے، کوئی غصے کی بات تو ہے ہی نہیں. اللہ نے علم جو دیا ہے، تعلیم دی ہے، سوچ تو لوں نا میں. اللہ اکبر تو حکم دیتا ہے کہ میرے بندی پاک کو گھر کے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی خبردار آواز مت دو، اور اتنی زور سے مت کرنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے. اگر تمہاری آواز بھی ذرا بے ادبی سے اونچی ہو گئی تو میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں. حضور بار ہاں یہ نے کہا کہ ہم مقابلہ عرب مقابلہ کرتے تھے، اس کو کہتے تھے اتفاق اور تبادل، کہ ہم اپنا بیان کرتے ہیں تم اپنا بیان کرو. انہوں نے کہا حضور ہمارا خطیب پہلے تقریر کرے گا، تقریر کرو. اس نے جناب کیوں تقریر شروع کی کہ بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے. حضور نے اس کے بعد جب وہ خاموش آن بھر میں صاحب تمہیں کیس جواب دو، صاحب تمہیں کیس کھڑے ہو. انہوں نے کہا کیا تم فخر کرتے گھوڑوں پر، لڑائی پر، قوم پر؟ نارو نفتہ کرو بے رسول اللہ، ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ. نہ نفتخر بالسلام، نہ نفتخر بالمدینہ، نہ نفتخر بالاسلام، نہ نفتخر بالدین. ہم تو دین کے ساتھ فخر کرتے ہیں. قوم کیا ہے، نسب کیا ہے، وطن کیا ہے؟ جب تقریر ختم کی تو کہنے لگے خطیبکم خیر من خطیبنا. بھائی تمہارا خطیب جو ہے نا مسلمانوں کا ہمارے خطیب سے اچھا ہے. اچھا اب ہم شعروں میں مقابلہ کریں. اپنے شاعر کو کھڑا کر دیا، اس نے شعر پڑھے. حضور نے کہا حسان تم جواب دو. حضرت حسان نے حضور کی مدہ میں قصیدہ پڑھا. اب جب ختم ہوا تو کہنے لگے شاعرکم خیر من شاعرنا. بھائی ہم مانتے ہیں آپ کا شاعر بھی ہم سے اچھا ہے. چلو حضور ہم نے مان لیا، ابھی سلام لاتے ہیں. یار سب کے سب مسلمان ہو گئے، بنو تمیم کا 25 سال مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے بنو عامر ایک قبیلہ تھا، وہ وفد ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے سردار تھے عامر ابن ابی طفیل، اور اس کے ساتھ تھا عربد ابن قیس. یہ دونوں بڑے لوگ تھے اور بڑے جنگجو، بڑے بہادر تھے. قبیلے کو ساتھ لے کے آئے. اصل وجہ یہ تھی کہ ہر طرف اسلام پھیل گیا. اب ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ کر رہا تھا کہ بھائی اب اکیلے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں. تو یہ جب آیا تو راستے میں دونوں مشورہ کرنے لگے. ابھی تو عامر نے کہا عربد بات سنو، میں تو قوم کی مجبوری سے جا رہا ہوں مدینے، مسلمان ہونا نہیں چاہتا میں. انہوں نے کہا یار سچی بات پوچھو تو مسلمان ہونا تو میں بھی نہیں چاہتا، میں بھی قوم کی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کیا کہ آپ نے کہا دیکھو بات سنو، ہم ہیں وفد، وفد کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی اور وفد کو غیر مسلح بھی نہیں کیا جاتا، ہتھیار بھی نہیں چھینے جاتے. میں اللہ کے نبی کو باتوں میں لگا دوں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دیں. انہوں نے کہا بٹی یہ جناب تیاری کر کے وقت آ گیا. حضور کے پاس بیٹھ گئے تو عامر ابن ابی طفیل نے کہا خال الذی یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹائم دیں. ہم نے فرمایا لا نہیں دیتا. اس نے دوبارہ کہا، اس نے 3 بار کہا، اس نے 4 بار کہا، اس نے 5 بار کہا. اب ہمارے حضور متوجہ ہیں. حضور فرمایا علیحدہ میں ٹائم نہیں، جو بات کرنی ہے کرو. اب جب حضور ادھر دیکھ رہے ہیں تو عربت کو دیکھ رہا ہے کہ عربت کو کیا ہو گیا، اشارے کر رہا ہے تم کی چپ کو بھی، میں تو بات ہوں مشغول کر چکا ہوں نا حضور کو. عربت چپ، ہاتھ ہی نہیں ہلتا. خیر بہرحال جب واپس چلے اسلام نہ لے، واپس چلے گئے تو راستے میں اس نے عامر ابن ابی طفیل نے پوچھا، اس نے کہا عربت تمہاری ہماری بات تو طے تھی کہ بھئی میں حضور کو باتوں میں مشغول کروں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دو گے. اس نے کہا بدبخت، میں نے جب بھی تلوار پہ ہاتھ رکھا نا تم حضور کے سامنے آ جاتے تھے، تم ان سے پہلے تم آ جاتے تھے، میں کیا تمہیں مار دیتا. معلوم یہ ہوتا تھا کہ تم آگے آگے اور حضور ادھر ہو گئے، تو سامنے میرے آتے تھے، تم کو تلوار کیسے مارتے، تم تو میرے دوست ہو. اس نے کہا بلّہ، اس نے کہا بلّہ میں تمہیں کیا ہے، تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا بہادر آدمی ہوں. انہوں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا، میں تو دور بیٹھا تھا. اور یہ عامر ابن ابی طفیل جو ہے
سلولیا قبیلہ تھا، بھائی ایک سلول جہاں کا تھا نا ریسر منافقین، وہاں ایک سلولی عورت کے گھر میں آیا، رات کو ٹھہرا، رات میں ہی اللہ نے اس پر طاعون کا ایک تھوڑا جو ہے مسلط کیا، عربی میں اس کو کہتے تھے حدہ، تھوڑا مسلط کیا، اور صبح تک کے نا وہ بالکل اس حال میں پہنچ گیا کہ مرنے لگیا، لیکن گھر والوں کو بلایا، کہتے میرا گھوڑا لے آؤ جلدی، مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو، ابو تو فی بیت السلولیت، ابو تو فی بیت السلولیت کہ موت الحیوان من القطة، ایک جانور جیسے اس کتے سے مر جاتا ہے، اسی طرح میں کتے کی موت مروں، یہاں مجھے گھوڑے پر تو بٹھاؤ، میں جنگ کروں گا، لڑوں گا، مروں گا، وہ گھوڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے گرا مر گیا، وہ تو ہی باقی حلبت میں نے کہہ سمجھ گیا، ابھی وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا تھا سفر کے لیے کہ آسمان کی بجلی گری اور اس کے بعد صرف وہی احمد نے کیس کو مٹی میں ملا دیا، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے، سب سے الراد ہم اللہ نے مواقع دیا کہ ہم جب چاہتے ہیں تو ہم ان کو سوائے کے ساتھ بھیجا دوں نا، اللہ نے جو جھگڑے کرتے ہیں ان کو بجلی میں جلدی ہم مار دیتے ہیں. اچھا جب یہ دونوں مرے نا تو پوری قوم ڈر گئی، انہوں نے کہا یار واپس چلو بھائی، ہم تو مسلمان ہوتے تھے، بدبختوں کا کیا حال ہوا. تو وہ وفد بھی بنی عامر کا واپس آیا، آ کے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے. اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وفد آیا بنو تمیم کا، بنی قید. اچھا بنو قیس میں ایک آدمی تھے، ان کے سردار تھے، ان کا نام تھا احنف ابن قیس. اچھا بنو قیس جو آئے نا جی، تو بات کیا گئے، تو دو آدمی چل کر آدمی مدینے میں آ رہے ہیں، بھائی نا یا رسول اللہ، بھائی نا یا رسول اللہ، ہماری بیعت کریں، ہمیں مسلمان کریں، آ گئے بات سے آ رہے ہیں. احنف جو تھے وہ چلے گئے، جا کر سامان اتارا، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہو کے حضور کی دربار میں آئے. حضور نے فرمایا احنف میں بڑا خوش ہوں، تمہیں اللہ نے جو دو صفتیں دی ہیں نا، الحلم والانات، ایک تو تمہارے اندر حلم ہے اور ایک حوصلہ، ہر کام کو آرام سے کرنا، اسی لیے تمہاری قوم تو بڑی جلد باز ہے، لیکن تم نے ایسا کیا. اور یہ اتنا بڑا حوصلے والا شخص تھا کہ اس کی نوکرانی ایک دفعہ گرم پانی اٹھا کے جا رہی تھی، تو اس کا چھوٹا بچہ دو ماہ کا سو رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرا، تو اس کا بچہ جل کے مر گیا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نوکرانی سے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اتنا بڑا حوصلے والا آدمی تھا. تو بنو قیس کا وفد جو ہے یہ بھی مسلمان. ان کے جانے کے بعد بنو مسیلمہ، بنو بنی حنفیہ، ان کا وفد جو ہے وہ مسیلمہ بن الکذاب جو تھا، اس کی سرکردگی میں آیا کہ یہ ایک لاکھ تو ان کی صرف فوج تھی، یہ یمامہ کے لوگ تھے، ریاض کے علاقے میں ایک جگہ ہے یمامہ، بنی حنفیہ اس جگہ کے لوگ. یہ جب آیا تو جب مدینے کے قریب آ گئے تو مسلمان کہنے لگا بھی میں تو نہیں جاتا، تم جاتے ہو تو جاؤ، میں تو نہیں جاتا، میں تو مسلمان نہیں ہوں. وہ چلے گئے اسلام لے آئے. اچھا جب لوگ آتے تھے وفد آتے تھے اسلام لاتے تھے، حضور ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دے دیتے تھے تاکہ بھی ان کا دل جو ہے متوجہ ہو، تعلیم ہے قلب ہو. حضور نے ہدایا دیا تو سر میں حلوا تم کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. وہ نے کہا کہ تم یہاں سامان چھوڑ جاؤ، میں سامان کی نگرانی کر دوں. تو بات رکھ کے کہ جی اتنا بڑے قافلے کا سامان تھا، سارا لے کر اٹھا کر تو ہمارے میں آ جاتے ہیں مسجد میں، تو وہ سامان گیا تو میں اچھا اچھی بات ہے، پھر بھی تمہارا کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا ہے، یہ ہدیہ اس کو بھی دے دینا. جب اس کو ہدیہ ملا تو کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی نے مجھے ہدیہ بھیجی ہے، چلو میں بھی جاتا ہوں یار مسلمان ہونے کے لیے، پھر چلو. پھر آ گیا مجھے کہنے لگا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بات آپ میری مان لینا تو میں مسلمان ہوتا ہوں، اور میری ایک لاکھ کا جو لڑاکا جوان ہے وہ سب آپ کے قدموں پہ قربان ہوگا. انہوں نے کیا بات، انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد جو خلافت ہے نا خلیفہ میں بنوں گا. حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، ارجن عربی میں یعنی ارجن، چھوٹی سی شاخ کھجور کی. ہم نے فرمایا تم اگر یہ بھی کہو نا، یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، تم خلافت کی بات کرتے ہو، جاؤ بھاگ جاؤ. اچھا اسلام ہے خلافت لے کر مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اسلام اللہ کے لیے ہوتا ہے، لالچ کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ جی کل مجھے اگر آپ عہدہ دے دیں تو ہم ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں. مگر مجھے نہیں ہے تمہارے اسلام کو، خیر یہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ساری دنیا کا سونا چاندی ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا اور ان میں سے مجھے دو کنگن جو ہیں پہنائے گئے ہاتھ میں سونے کے, اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور سونے کے کنگن. بڑا سخت ہوگا, میں نے ان کو پھونک ماری, پھنسا رہا وہ دونوں میرے ہاتھ سے نکل کے اڑ گئے. صاحب نے کہا فما اول کہا یا رسول اللہ, خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا کاذبان کذابان, دو جھوٹے ظاہر ہوں گے میرے زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن اللہ ان کے زور کو نکلنے دیں گے, اسلام غالب ہو جائے گا. تو ان دو جھوٹوں میں سے ایک یہ تھا حسین احمد عبد القذاب اور دوسرا تھا عصمت انسی یمن میں, ان دونوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک آدمی تھا نحار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا, مسلمان تھا, قرآن لکھتا تھا, بڑا نوجوان, بڑا ذکی, بڑا حافظ قرآن, بڑا عابد ظاہر. یہ جب گیا واپس اس کو مسلمہ ہی تھا اسی علاقے کا, بڑی ہلکیہ کا جہاں کا مسلمہ تھا, تو مسلمہ نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ نہار بات سنو, تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بھی پتا ہے, تمہیں قرآن کا بھی پتا ہے, اگر تم مجھے نبی مان لو نا تو میں تمہیں اپنا بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنے ملک میں حصے دار بھی بناتا ہوں, سرداری میں بھی حصہ دیتا ہوں. وہ بھی اس دھوکے میں آ کے مرتد ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی مدینے میں کہہ رہے تھے نہ مسلمہ رسول اللہ, کہ مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہے. اب وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی توڑے, اور پھر مسلمہ کی بیعت ہو گئے, مرتد ہو گئے سارے کے سارے. انہوں نے کہا جب مسلمہ بھی نبی ہے تو ہماری قوم کا بھی ہے, تو ہم پھر اس نبی کو کیوں مانیں, ہم اپنے نبی کو کیوں نہ مانیں؟ یہ وہی مسلمۃ القذاب ہے جس کے بارے میں حضور نے خواب دیکھا. اچھا, اس کا ایک عجیب لطیفہ بھی ہے. ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے سارے ساتھیوں نے, جو اس کے خاص یعنی بے تکلف لوگ تھے نا, جیسے آج کل ایک جدید اصطلاح ہے کہ یہ کچن کیبنٹ ہے, کچن کابینہ ہوتی ہے نا, خاص خاص لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ با فرمائے, وہ جو اس کے خاص خاص لوگ تھے وہ جو بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو تم نبی بن گئے, ہم نے تو تمہیں مان لیا نبی, لیکن نہ تو تم پر کوئی وحی اتری, نہ تم پر کوئی کتاب آئی, نہ تم پر کوئی قرآن آیا. اللہ کے نبی تو وحی آتی ہے, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سناتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو, وحی تو مجھ پہ بھی اترتی ہے, میں ٹھیک ہے سناؤں گا. میں تو دوسرے دن جناب اس نے قرآن سنایا اپنی برادری کے جو خاص لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ رات وحی مجھ پہ بھی قرآن میں علم تھا کئی وفا رب کا بھی اصحاب الفیل. تو اس نے کہا مجھ میں بھی قرآن اترا ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل, کہ مجھ پر بھی سواہی اتری ہے کہ فیل و فیل کیا ہوتا ہے, ہاتھی جس کی سم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن کسی اور کو نہ سنانا, جوتے مار مار کے گنجا کرتے ہیں, یہ کیسا قرآن ہے الفیل و ملفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل, یہ قرآن ہے مطلب؟ یہ تو ہم تیرے خاص ساتھی ہیں, ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے یہ تو بکواس کر رہا ہے, تو کوئی اور سنے گا تو کیا کرے گا, آئندہ نہ سنا نہیں یہ بھائی, بس اپنی حد تک رکھنا. ایسے لوگوں کا بھائی بھی تو ایسا ہوتا ہے. مرزا قادیانی سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ جو نبی ہیں تو آپ کا بھائی, انہوں نے کہا میرے اوپر بھی فرشتہ اترتا ہے, انہوں نے کہا جی اس کا نام اس کا ٹیچی, کیونکہ نبی انگریزی تھا نا, تو فرشتہ کون تھا اترنا تھا, نوری فرشتہ نبی تو انگریزی اترنا تھا, تو ان پر جو فرشتہ اترا کرتا تھا وہ ٹیچی. اچھا, اس فرشتے نے خبر کیا دی؟ اس نے خبر یہ دی کہ محمدی بیگم جو ہے تیری بیوی بنے گی. جیسے بی بی زینب کے بارے میں تھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ تیری بیوی ہے, اس نے بھی تو کوئی بھائی بنانی تھی نا. اچھا, خدا کی شان دیکھو کہ محمدی بیگم اس کے رشتے دار تھے, اس کے رشتے دار تھے قریبی, تو اس نے جناب پیغام بھیجا. اس کو پتا چلا تھا اصل میں کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے, یہ اس کے پیچھے پڑ گیا, تو اس نے پیغام بھیجا کہ یہ رشتہ دے دو, انہوں نے کام نہیں دیتے. اس نے بڑا زور لگایا کہ پیسے لے لو, دولت لے لو, رقبہ لے لو, انگریزوں سے جگیریں دلا دیتا ہوں, لیکن اس لڑکی کا رشتہ مجھے دو. وہ بھی کوئی پکے مسلمان تھے, انہوں نے کہا جو مرضی آئے گا تمہیں نہیں دیں گے, تمہارے جیسے جھوٹے مرتد کو کون لڑکی دے دے, تم تو کافر ہو, کافر کو ہم لڑکی دے دیں مسلمان. تو اس نے پھر یہ واہی بنائی کہ مجھ پر واہی قاتل ہوئی ہے, اللہ فیصلہ کر چکا ہے عرش پر کہ محمدی بیگم جو ہے وہ میرے نکاح میں آئے گی, اگر تم لوگوں نے میرے نکاح میں نہ دی تو 3 مہینے کے اندر اندر محمدی بیگم مر جائے گی.
मोहम्मदी बेगम को पता चला, लोगों ने डराया, औरतों ने डराया, औरतें तो बड़ी रही होती है कमजोर की नहीं। उन्होंने कहा बीबी मरने से तो बेहतर है ना शादी कर लो, क्या है जायदाद भी मिलती है सब कुछ मिलता है। उसने कहा मिर्जे को जाके कह दो कि अगर तो तुम पहले मर गए तो तुम झूठे हो और मैं पहले मर गई तो फिर मेरा मजाक झूठा है, लेकिन तुम पहले मरोगे मैं नहीं मरती तुमसे पहले, तीन महीने तो तीन महीने रहेंगे मैं मरती ही नहीं तुमसे पहले। अच्छा खुदा की क्या है मिर्जा मर गया मोहम्मदी बेगम रहेगी, अल्लाह ने झूठे को झूठा करना था भाई की क्या फरिश्ता था। तो बहरहाल ये हुसैन अब्दुल कज्जाब ने भी दावा नबूवत हुजूर की जिंदगी में किया था और इसका मुकाबला किसने किया था, सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसैलमा से जंग लड़ी और मुर्तदीन कैफर किरदार पर पहुंचाया। अब ये सारे वाक्य के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हजरत अबू बकर काबले लेके हज के लिए चल पड़े। अभी वो रवाना हुए और उसकी सिपाही आ गई। सूरत तौबा कभी अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दे दी, ये वही वक्त है जब सूरत तौबा उठी। इसीलिए हत्ता के बाद मुफस्सरीन कहते हैं कि ये सूरत इतनी जल्दी में उतारी गई कि बिस्मिल्लाह भी नहीं लिखी गई, और बाद रवा फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं लिखी गई कि मुशरिकीन की जिल्लत थी, उनकी फजीहत थी, तो उसमें कौन सी आगे रहमत के फैसले थे कि पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का इजाफा किया जाए, आगे तो सारा उनके साथ आजाद था। और बाद उलमा ने फरमाया कि नहीं सूरत अनफाल और सूरत तौबा चूंकि एक सूरत है तो सहाबा ने फासला तो कर दिया लेकिन दरमियान में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी कि अगर कियामत में एक सूरत है तो हमने कट्टी लिख दी है फासला नहीं लिखा, और अगर ये दो सूरतें हैं तो हमने अलग अलग से लिख दी फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान लिखी थी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई एक तो मुशरिकीन से बरात का ऐलान करो, दूसरा ये ऐलान कर दो कि जन्नत में बगैर किसी ईमान के कोई दाखिल नहीं होगा, तीसरा ये ऐलान करो कि अल्लाह के काबे का कोई बगैर कपड़ों के लिबास तवाफ नहीं करेगा, चौथा ये ऐलान कर दो कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा, पांचवा ये ऐलान कर दो कि जिनके साथ हमारा वायदा है एक साल के लिए दो साल के लिए उस वक्त तक वो मक्के में हज हरम में रह सकता है, वायदे के बाद नहीं रह सकता, और जिनके साथ हमारा वायदा नहीं है उनको चार महीने की इजाजत है, चार महीने के बाद निकल जाए। ये सारे अहकाम आ गए, हज के अहकाम आ गए। हजूर ने हजरत अली को बुलाया रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि अली तुम ऐसा करो कि जल्दी पहुंचो क्योंकि ये बड़े अहम जाते और अहम ऐलानात हैं, और अरब का आदत है कि या तो बादशाह खुद ऐलान करे या बादशाह का कोई करीबी रिश्तेदार ऐलान। हजरत अली ये ऐलान लेके चल पड़े। अभी हजरत अबू बकर रास्ते में थे कि हजरत अली पहुंच गए, فسلم على ابي بكر سلام کیا ابو بکر نے پوچھا امیر ام معمور حضرت ابی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا معمور، اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے ہوئے آپ کے تابع ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا ابی بکر بل معمور، اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا، امیر تو آپ رہیں گے میں معمور ہوں، لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکے میں اور مینا میں اور عرفات میں تم نے کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، جب آپ عرفات میں مینا میں مزدلفہ میں مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو، حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ یدخل الجنت الا نفس المؤمنہ، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ یطوف بالبیت عریان، آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اللہ یدخل المشرکون بالمسجد الحرام، اور پھر کوئی مشرق جو ہے اس مدت گزرنے کے بعد مسجد الحرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسلام نے وہ معاہدے کی مدت پوری ہوگی، اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ان کو چار مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اللہ کا حرم چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گلی گلی خیمہ خیمہ کوچا کوچا اعلان کیا، بہت افسوس ہے تاکہ میری آواز جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور خدا کی قدرت ہے کہ یہ ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ سب سے پہلے پہلا حج پہلی پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کا امیر کون بن رہے ہیں؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اور خدا کی شان ہے کہ ان کے وزیر کون بن رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ قیامت تک یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو بعد میں فرقہ باطرہ نے جھگڑا بنایا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، اللہ کے بندے بچوں کو نبی کی خلافت نہ ہوئی تو شہنشاہیت ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ گیا۔
یہ تو اللہ کی ہاں نبوت ہے, نبوت نبوت ہے, نبوت کی خلافت خلافت ہے. اس میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو. اگر یہ تقرب ہی دیکھنا تھا تو سب سے زیادہ حقدار تو بیوی فاطمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی تشریف نہ لے گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگے. زندگی باقی تو بات باقی.